الشيء آج سے نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کے آغاز ہی سے چلی آئی ہے. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی تواریخ میں جا کر دیکھیں تو یقیناً آپ کو اس کا علم ہو جائے گا. درویشی بہت پہلے سے ہے. آسمانی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں پتہ ہوگا کہ درویشی ہمیشہ سے ہے. درویشی زمانے میں جو سچا مذہب ہے اسی میں سے ابھرتی ہے. چلیے زمانے رسول کو دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر مولانا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ آپ آن حضرت کے بعد طریقت، حقیقت اور معرفت کا کام کریں گے. اسلام کے اندر تصوف ایک مسلمہ حقیقت ہے. کوئی بھی ہوشمند مسلمان تصوف سے انکار نہیں کر سکتا اور تصوف درویشی ہے. کیوں؟ شریعت اس کے لیے کافی نہیں ہے. یعنی اصول مقصد کے لیے شریعت کافی نہیں ہے. شریعت ایک ایسا قانون ہے، شریعت ایک ایسا لائحہ عمل ہے جو کہ سب کے درمیان مشترک ہے. اس میں کمزور کو بھی رکھا گیا ہے، بیمار کو بھی رکھا گیا ہے، بوڑھے کو بھی رکھا گیا ہے اور زیادہ کاروبار کرنے والے کو بھی رکھا گیا ہے. اسی کے مطابق ایک عبادت مقرر کی گئی ہے تاکہ سب کے لیے آسان ہو. لیکن درویشی اس سے بڑھ کر ہے. اگر شریعت روحانیت کے لیے کافی ہوتی تو سب شریعتی لوگ روحانی بن جاتے. ایسا نہیں ہے. شریعت وہ منزل ہے جس میں کہ ابھی ابھی اسلام کا آغاز ہوتا ہے اور باہر کے مذاہب سے لوگوں کو دعوت دے کر شریعت کی تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، تو پھر شریعت اس مقصد کے لیے کیسے کافی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اسلام کے اندر تصوف ابھرے اور درویشی کا کام آگے بڑھے. تو یہ زمانہ رسول سے شروع ہوا تھا. اصحاب صفہ اسلام کے اندر ایک مشہور قصہ ہے کہ رسول کے زمانے میں اصحاب صفہ کے نام سے کچھ لوگ رہتے تھے. وہ درویشوں کی ایک ٹولی تھی. وہ ذکر عبادت کیا کرتے تھے. درویشی اور تصوف یا کہ طریقت تو حقیقت کا سرچشمہ مولانا علی کی ذات اقدس تھی. آج کوئی بھی تصوف کی مستند کتاب اٹھا کے دیکھے تو اس میں تصوف کا سلسلہ علی کی ذاتی عالی صفات سے ملایا گیا ہے. تو علی ہی درویشی اور تصوف کے اور حقیقت کے سرچشمہ. اس کے بعد آئیے حضرت مولانا امام فتح محمد شاہ صلوۃ اللہ علیہ کے فرامین کو اٹھا کے دیکھیں. اولا فرماتے ہیں کہ اسماعیلی مذہب درویشی کا مذہب ہے. پھر فرماتے ہیں کہ تصوف تو طریقت ہے اور اسماعیلی مذہب حقیقت ہے. تصوف ایک منزل پیچھے اور اسماعیلیت ایک منزل آگے. جب ہمارا مقام یہ ہے تو ہم کیسے جدوجہد نہ کریں روحانی ترقی کے لیے؟ ہر کوئی اپنے مقام کے مطابق عمل کرتا ہے. اگر ہمارا زمانہ شریعت کا زمانہ ہوتا تو ہم صرف شریعتی کام کرتے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کرتے. جب ہمارا زمانہ حقیقت کا ہے، روحانیت کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حقیقی اسماعیلیوں کی طرح اصولی روحانیت کے لیے جدوجہد کریں. یہ قصہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کبار کے ساتھ کسی جہاد سے واپس آ رہے تھے تو رستے میں برسبیل تذکرہ آن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے کامیابی کے ساتھ واپس بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا حضرت وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بڑا جہاد جو ہے جہاد بن نفس ہے، یعنی نفس امارہ کے خلاف جہاد. جب یہ حقیقت ہے تو اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم نے اس ارشاد پر کب عمل کیا اور کیسے کیا, اور اس سے کتنا ہم کو فائدہ ملا. اس کے علاوہ امام بہت ساروں کو ان کی خواہش پر ان کی آرزو سے روحانی لشکر میں داخل کر لیتے ہیں, یعنی بول دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بول کیا ہے, آپ جانتے ہیں کہ بڑے کام کی کیا معنی ہوتے ہیں, اور یہ جو بڑا کام ہے وہ کتنا بڑا ہے, آخر اس کی بڑائی زخامت عظمت کا کوئی اندازہ ہونا چاہیے, اس کا کوئی معیار ہونا چاہیے. تو میرے خیال کے مطابق یہ اتنا بڑا ہے جتنا کہ پیغمبروں کے لیے بڑا ہونا چاہیے. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بڑا اس معنی میں ہے کہ یہ پیغمبروں کا کام ہے اور اماموں کا کام ہے. ابھی آپ سمجھ گئے کہ اس کو بڑا کام کیوں کہا گیا ہے. سخت ہے, مشکل ہے, جہاد ٹائپ کا ہے, اس میں نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے, اس کے سامنے بہت سے خطرات ہیں, بہت سی مشکلات ہیں, اور بہت سی گاڑیوں سے کراس کرنا ہوتا ہے, اس لیے اس کا نام بڑا کام ہے. فارسی میں کاری بزرگ بھی کہتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. تو آج جنہوں نے لیا ہے بڑے آرام سے ہیں جد جہد کرنے کی بجائے, اور پھر جو تھوڑی بہت جد جہد بھی کریں تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے. خیر یہ تو انسانی فطرت ہے, ہوتا رہتا ہے. جو دانشمند ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اتنا شعور تو ہر مومن میں ضرور ہوتا ہے. اسماعیلی جن کی تعریف ہوتی ہے اور جن کی تعریف امام خود کرتے ہیں, تو ایک اسماعیلی کیسے ہوتا ہے کہ وہ ایسے کام کو کرے جو کہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے چاہیے ایسا کام کرے جو صحیح ہے اور جس سے فائدہ ہو اور دین کو قوت ملے اور اس کے نتیجے میں جماعت کو فائدہ ہو. تو جماعت کو فائدہ یہ ہے کہ ایک اسماعیلی اگر سدھر گیا اور اس کی روحانی ترقی ہوئی اور اس نے کسی مقام کو حاصل کیا, تو ضرور نتیجے کے طور پر اس جماعت کو فائدہ ہوگا, اسے فائدہ نہیں ہوگا. آج ایک والنٹیئر سے فائدہ ہے اور ایک سوشل ورکر سے جماعت کو فائدہ ہے, ایک ڈاکٹر سے بھی فائدہ ہے, ایک لیڈر سے تو زیادہ فائدہ ہے, ایک عملدار سے ضرور فائدہ ہے, ایک وائس سے بہت فائدہ ہے. اس طرح اگر کوئی شخص ایسا پیدا ہو جائے کہ روحانیت میں اس نے کافی مہارت حاصل کی ہے یا کوئی ترقی کی ہے, تو کیا اس سے جماعت کو فائدہ نہیں ہوگا؟ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ ہے کہ جو کام جماعت کے مفاد کا ہو اور جو اچھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور یہ ہے درویشی سے متعلق چند باتیں یاد رہیں کہ آگے چل کر زمانہ بہت عجیب و غریب آنے والا ہے, اس میں روحانیت کے انقلابات آئیں گے. اس کے لیے اسماعیلیوں کو چاہیے کہ وہ روحانیت سے آگاہ ہو جائیں, عبادت میں زندگی میں اور روحانی ترقی میں کوئی مقام اپنے لیے پیدا کریں, اور مولا نے ان کو جو راستہ بتایا ہے اس پہ چلیں, اور جماعتی جو کام ہیں, جو آئین ہیں, جو ادارے ہیں, ان سے تعاون کریں, ان کی تابعداری کریں, لیکن عبادت میں منع نہیں ہونی چاہیے, زائد عبادت ہو. لیکن اسلام میں رہتے ہیں ہم, اسلام میں سے ہم ایک جماعت ہیں, ایک فرقہ ہے. تو اسلام نے نفل عبادت کی بہت تعریف کی ہے. یہ نفل اور کچھ نہیں ہے, زائد یعنی ایکسٹرا بندگی کو کہتے ہیں, اور ایکسٹرا بندگی کی یہ تعریف کہ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں, میرا بندہ یہ مومن زائد یعنی فاضل اور ایکسٹرا عبادت میں کرتے کرتے آرام نہیں لیتا ہے, یہاں تک کہ وہ مجھ سے عبادت کرتا ہے اور میں اس سے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں, اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, سو وہ مجھ سے دیکھتا ہے یعنی میرے نور کی روشنی لیتا ہے, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں یعنی میرا نور اس کے کانوں میں کام کرنے لگتا ہے. और नतीजे के तौर पर वो अपने कानों से नहीं सुनता है बल्कि मेरे नूर से सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, यानी मेरा नूर उसके हाथों में काम करने लगता है, तो वो मेरे नूर के जरिए से पकड़ता है और मैं उसका पांव बनता हूँ, यानी मेरा नूर उसके पांव में काम करता है, तो वो मेरे नूर से चलता है। अब आप सोचिए कि अल्लाह की शफ़क़त मेहरबानी की क्या हद है कि वो बंदा ही मोमिन के आज़ा में तब्दील हो जाता है, यानी उसका नूर बंदा ही मोमिन की हस्ती में दाखिल हो जाता है, या यूं कहना चाहिए कि बंदा ही मोमिन खुदा के नूर में फना हो जाता है, तो उसकी कोई खुदी नहीं रहती है, उसकी खुदी जो है वो खुदा के नूर में फना हो जाती है। एक और हदीस में फरमाया गया है कि कल्बुल अब्दुल मोमिन बाइना असाबियाइन मिन असाबिय रहमान, बंदई मोमिन का दिल रहमान की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान होता है, वह हुआ युकल्लिबु कैफ यशा, और खुदा जैसा घुमाना चाहे जैसा फिराना चाहे दिल को इस तरह घुमाता है फिराता है, यानी खुदा एक वक्त में बंदई मोमिन के दिल को यूज करता है। यहाँ पर एक और मिसाल आपको मैं पेश करूँ कि खुदावंद आलम ने इब्तिदा में अपनी अमानत आसमानों के सामने पेश की और कहा कि आसमान क्या तुम मेरी अमानत को उठा सकते हो, आसमान धारा और इनकार किया, और जमीन के सामने पेश किया, पहाड़ों के सामने पेश किया, तो इनमें से किसी चीज को ये जुरात नहीं हुई कि खुदा की अमानत के बोझ को उठाए, आखिर में इंसान ने इस अमानत के बोझ को उठाया। अब सवाल पैदा होता है कि ये अमानत का बोझ क्या था। हाफिज इस सिलसिले में कहता है कि आसमान बारी अमानत ने तवानिश्ते कुशूर और आई फाल बेनामी में दीवाना जदा, आसमान से ये नहीं हो सका कि खुदा की अमानत का जो बोझ है वो उठाओ, उसे ये नहीं हो सका, ये लॉटरी इस दीवाने के नाम पर आ गई, यानी इंसानियत की तरफ से इंटरप्रेट करते हुए कहता है। तो सवाल है कि ये अमानत का बोझ क्या था जिसको इंसान ने गलती से या नादानी से या दानिशमंदी से होशमंदी से या फायदे के खातिर उठा ली, तो वो क्या बोझ था, वो अमानत तो क्या थी। असल में इल्म की रोशनी में देखा जाए तो ये इख्तियार था, जो आज ये इख्तियार एक बर्डन है, एक बोझ है, ये बोझ किसी के ऊपर नहीं है। आप मलाइका के बारे में पूछें इल्म से तो आप मलाइका को इससे बरी पाएंगे, मलाइका के ऊपर यानी ये बोझ नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है, वो ऑटोमेटिक है नीकी की तरफ। हैवानात में जाके देखें आया उनमें ये अमानत का बोझ, उनमें भी आप इसको नहीं पाएंगे, नहीं देखेंगे, वो ऑटोमेटिक है शर और साध और बुराई की तरफ। जो जानवर, एक इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसके ऊपर इख्तियार का बोझ रखा। अब देखिए ये अमानत है, लफ्ज को यानी मानी से हिम्मत से सुन ले, ये अमानत है, तो किस सेंस में अमानत है। आप कुरान की हिम्मत में देखें इख्तियार के बारे में तो आपको वहीं से जवाब मिलेगा कि ये एक वक्त तक है, ये बर्डन एक वक्त तक है। अभी अभी इस के कनेक्शन में मैंने हदीस आपको बतलाई थी, एक वक्त ऐसा आएगा आपको कि रहमान आपके दिल को दो उंगलियों में ले लेगा और वो ही घुमाएगा, वो आपके कंट्रोल से बाहर जाएगा। एक और उसके आगे ये जो मैंने हदीस कही थी कि खुदा एक वक्त में आपकी आंख बन जाएगा, कान हाथ पांव, आप बताएं उस वक्त आपका इख्तियार रहेगा। इख्तियार अमानत था, तो अमानत जो है वो सौंपने के लिए होती है और इसके लिए एक वक्त है, एक हद है, वो ये कि जब तक के रहमान आपके कल्ब को दो उंगलियों में लेता है तो उस वक्त आपका इख्तियार नहीं।
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی اس مقام سے قریب ہو جائیں, اور کلی طور پر ایسا بھی نہیں کہ یعنی پوری طرح سے رحمان نے آپ کے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے, لیکن بہرحال آپ اس کے قریب ہو گئے. اور دوسری مثال اسی یعنی کہ ثبوت کے لیے میں آپ سے کہوں گا, آج کی اس دنیا میں آپ توکل کے معنی کسی سے پوچھیں تو آپ کو نہیں بتا سکیں کہ توکل کیا ہے. وہ لفظی طور پر شاید بتائیں گے لیکن حقیقت نہیں بتا سکیں گے, حکمت نہیں بتا سکیں گے. توکل اس کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں خداوند بندہ مومن کا وکیل ہوتا ہے, یعنی توکل صفت ہے وکیل کی, یا توکل وکیل بنانے کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں توکل کرو, یعنی اس کا مطلب ہے کہ خدا کو یا کہ امام کو اپنا وکیل بناؤ. یہ بنانا نہیں ہے, اس کے لیے وقت ہے, جب وقت آئے گا تو یہ کام خود بخود ہو جائے گا. آپ قرآن میں دیکھیں ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابیوں کو اور اپنے پیروؤں کو فرماتا ہے کہ دیکھو تم پہلے ایمان کو درجۂ کمال تک پہنچاؤ اور پھر اس کے بعد توکل کرو. یعنی ایمان کے جو مراحل ہیں وہ پہلے آتے ہیں اور جو توکل کا مقام ہے وہ کافی آخر میں ہے, اور اس میں یہ جو اختیار ہے یہ کھا لیا جاتا ہے, یا جیسے جیسے آپ منزل مقصود سے قریب ہو جائیں گے تو اس وقت اختیار کم سے کم تر ہوتا ہے. اور دوسرے سینس میں اسی چیز کو لیں, امام نے فرمایا ہے کہ جو مومنین دین کے فلسفے کو بھی پڑھے, عبادت و بندگی بھی کرے تو وہ فرشتے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ابھی بات چلی تھی کہ فرشتوں کا اختیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, ان پر اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ جب تک فرشتہ بننے کے لیے قریب ہو جائیں گے یا فرشتہ بن جائیں گے تو اس وقت لازمی طور پر آپ کا اختیار نہیں رہے گا, آپ کا اختیار نہیں رہے گا. مثال کے طور پر کہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا, وہ اختیار کے مقام پر نہیں تھے, وہ خدائی اختیار کی زد میں آ گئے تھے, یا یوں کہنا چاہیے کہ اس کا اختیار خدا کے اختیار سے جا ملا تھا. تو اختیار کے سلسلے میں یعنی آپ کو کافی مواد ملا, اختیار ہے ایک حد تک ہے, ایسا نہیں کہ پوری کائنات پر ہمارا اختیار چلتا ہے, یہ نہیں. ایک دائرہ ہے, ایک سرکل ہے محدود, اور ہماری حیثیت کے مطابق اس دائرے کے اندر ہمارا اختیار چلتا ہے. جیسے جیسی ہماری قابلیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو یہ دائرہ اختیار بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا جو دائرہ اختیار ہے یہ پھیلتے پھیلتے وہاں جاتا ہے جہاں کہ خدا کا آیا دائرہ اختیار ہے, تو اس وقت یہ جو دائرہ ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. آپ نے کسی تالاب میں کوئی پتھر پھینکا ہے, اس میں سے ایک لہر اٹھتی ہے, وہ لہر پھیلتے پھیلتے کنارے تک جاتی ہے اور کنارے سے لگ کر وہ وہاں فنا ہو جاتی ہے, اور پھر دوسری لہر اٹھتی ہے, تیسری لہر اٹھتی ہے, ہر سرکل جو ہے آخر میں جا کر کنارے پر ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یعنی ہمارے اختیارات کی بھی یہی مثال ہے, ہمارے اختیارات تو خدا کے اختیار کے اندر محدود ہے, لیمیٹڈ ہے, لیکن یہ سرکل پھیلتے پھیلتے جب یعنی اس کی تھکا